بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ الدعاء کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام قرآن اور زندگی، اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی خود مختاری کے دعوے دار کینیڈا نے ایران کے کئی ذرائع ابلاغ، صحافتی شخصیات اور خبر رساں اداروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کو کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور مذہبی منافرت پھیلانے والے بیانات پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے بعد گئے صوبے میں ایک دھماکہ ہوا جس میں کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور غرب اردن کے شہروں جنین اور الخلیل پر سیونی فوجیوں کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے جے سی پی او ای سے متعلق پیغامات کا تبادلہ اور بات چیت صحیح راستے پر جاری ہے، اور ہم آئی اے ای اے اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے درمیان ایک مضبوط اور پائیدار تعاون کے خواہاں ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے آرمینیا کے دارالحکومت ایروان میں آرمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیغامات کے تبادلے اور پابندیاں ہٹانے کے مقصد سے معاہدے کے آخری مرحلے تک پہنچنے کے لیے بات چیت اور تمام فریقوں کی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات صحیح راستے پر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ معاہدے کے حتمی مرحلے تک پہنچنے کے لیے امریکی فریق کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی خود مختاری کے دعوے دار کینیڈا نے ایران کے کئی ذرائع ابلاغ، صحافتی شخصیات اور خبر رساں اداروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کینیڈا کی حکومت کے اس اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترجمان وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہنا کہ ترجمان وزارت خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ امریکیوں کا پابندی عائد کرنے کا جنون ایک وائرس کی طرح اس کے دوستوں کو بھی لگ گیا ہے۔ تسنیم فارس نور نیوز ایجنسی کے آن اخبار اور اس کے چیف ایڈیٹر، ایران کی قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے موجودہ اور سابقہ سربراہ اور آئی آر آئی بی کے ایک رپورٹر کا نام ایران اور ایرانیوں کے خلاف کینیڈا کی حکومت کی جانب سے جاری شدہ فہرست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ کینیڈا اس سے پہلے بھی ایرانی صحافیوں اور معتبر خبر سائداروں پر پابندی لگانے کا ارتکاب کر چکا ہے۔ ایران کے انگریزی زبان نیوز چینل پریس ٹی وی پر اس سے پہلے پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی واحد جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں تشکیل پانے والے بینچ نے مشہور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ہیں اور ان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں جملہ لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، مردان وغیرہ میں احتجاج اور مظاہرے ہوئے جو شام ہوتے ختم ہو گئے۔ کئی شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر راستے بلاک کر دیے۔ راولپنڈی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے باہر فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں۔ تاہم کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا دھرنا جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بنیگالا میں عمران خان کی صدارت میں پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلے کو اعلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نااہل قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ غلط ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور مذہبی منافرت پھیلانے والے بیانات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت ایکشن لیے جانے کی ہدایت دی ہے۔ نفرت انگیز تقریروں کے خلاف معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ہندوستانی سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی میں ایک سیکولر ملک میں اس طرح کے نفرت انگیز بیانات اور تقریریں چونکانے والی ہیں۔ ہم مذہب کے نام پر کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ وقت ہمارے ملک کے لیے انتہائی چونکانے والا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کیا ہم یہ افسوسناک صورتحال دیکھ رہے ہیں جس میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف صرف اور صرف بیان بازی دکھائی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے ایسے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس اب نفرت انگیز تقریروں کے معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کا انتظار نہ کرے اور فوری کارروائی کرے۔ اگر پولیس نے ایسا نہ کیا تو اسے توہین عدالت مانا جائے گا اور افسروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پچھلے دنوں دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے ایک جلسہ عام میں مسلمانوں کا بائیک کاٹ کرنے کی بات کی تھی اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ افغانستان کے بعد اس صوبے میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے مطابق افغانستان کے مغربی علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 خواتین کے جان بحق ہونے کی خبر ہے۔ صوبے باغدیس میں ہونے والے اس دھماکے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان کے صوبے لغمان میں بھی 2 ہفتے قبل ہونے والے دھماکے میں 7 افراد من جملہ طالبان کے کئی ارکان ہلاک ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں امن قائم ہو گیا ہے، تاہم زمینی حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران افغان عوام کو متعدد دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والے ایک بڑے دہشت گردانہ حملے میں دہشت برجی میں واقع لڑکیوں کے تعلیمی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں درجنوں طالبات خاک و خون میں غلطاں ہو گئیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دیا کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو کپکار روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ محبوبہ مفتی کا خاندان اس انتہائی اہم اور ہائی سیکورٹی والی رہائش گاہ میں سال 2005 سے رہائش پذیر ہے جب مفتی محمد سعید جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے 2020 میں ریاستی قانون میں ترمیم کے بعد سابق وزراء اعلیٰ سرکاری رہائش گاہوں کے حقدار نہیں ہیں۔ ہندوستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر ریاست اروناچل پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اروناچل پردیش کے سیانگ ضلع میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سمیت 5 فوجی سوار تھے۔ غرب اردن کے شہروں جنین اور الخلیل پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر جنین کے وسطی علاقے میں فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صہیونیوں کی تازہ جارحیت میں 19 سالہ فلسطینی نوجوان صلاح بریکی شہید اور متعدد دیگر فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں غرب اردن میں شہید ہونے والا یہ دوسرا فلسطینی نوجوان ہے۔ مذکورہ نوجوان کی شہادت کے بعد رواں سال کے آخر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 175 ہو گئی، جن میں سے 124 کا تعلق مغربی کنارے اور 51 کا غزہ سے ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے فوجیوں نے دریا پار کرنے کی مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ رپورٹ مطابق جنوبی کوریا کے صوبے گیونگی میں ہونے والی ان مشقوں میں جنوبی کوریا اور امریکہ کے 1000 سے زیادہ فوجیوں نے شرکت کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران فوجیوں اور بختر بند گاڑیوں کو 300 میٹر چوڑے ایک دریا پر نصب عارضی پل پر سے گزارا گیا۔ اس موقع پر جنوبی کوریا کے فوجی ہیلی کاپٹر نے اڑان بھر کر شمالی کوریا کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے چند ہفتے قبل جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ بحری مشقوں کے بعد شمالی کوریا نے دور مار بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ کم دوری کے میزائلوں کو آزمایا تھا، اور جنوبی کوریا کے ساتھ آبی حدود کے بفر زون کو بھی گولہ باری کا نشانہ بنا کر اپنی دفاعی طاقت کو جتایا تھا۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین کے جنوب میں واقع خرسون علاقے میں ایک ایسے ڈیم کو بم سے اڑانے کا فیصلہ کیا ہے جس پر روسی افواج کا قبضہ ہے۔ یوکرین کے صدر یلنسکی نے دعویٰ کیا کہ روسی افواج نے کاخوفکا پن بجلی گھر کے مختلف حصوں اور پانی کے بند پر بم نصب کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈیم تباہ ہوا تو کریمیا کی شمالی آبراہ تباہ ہو جائے گی۔ یلنسکی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پن بجلی گھر ایک ایسے علاقے میں جس پر روسی افواج کا قبضہ ہے، تاہم یوکرینی افواج کے ٹھکانے بھی اس علاقے سے دور نہیں۔ دوسری جانب روسی حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کے شہری تنصیبات کو نقصان پہنچانا اور اس ملک پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد یوکرین کو نازیوں سے پاک کرنا اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ حماس کے ایک رہنما نے کہا کہ مستقبل قریب میں شام کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پائیں گے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ اپنی تنظیم کے اعلی سطحی وفد کی ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں تمام اہم مسائل اور معاملات پر اتفاق رائے پایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری ساری توجہ علاقے میں اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے پر مرکوز ہے۔ اسامہ حمدان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ علاقے کی صورتحال تاریخ ساز مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں امت مسلمہ کی توانائیوں کو یکجا کیا جائے۔ حماس کے سینئر رہنما نے فلسطینی عوام اور فلسطینی امنگوں کی حمایت پر شام کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حماس اور شام کے درمیان تعلقات کی بحالی انتہائی خوشگوار نتائج کی حامل ہوگی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا دیکھا کیا بتائیں، تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا، از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ بر گویا میری منزل تھی، راہ بر گویا میری منزل تھی، میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا، میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا، ایک عالم شیدائی، ایک عالم تھا ان کا شیدائی، سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا، سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا، تھا دمے
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی۔ پروگرام قرآن اور زندگی کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور زندگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مرحلے کو اپنے اندر پیش کیا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جس اپنے اندر قرآن نے پیش نہ کیا ہو، چاہے عقیدوں کی گفتگو ہو یا وہ اعمال کی گفتگو ہو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، ضرورت ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی۔ اور آج اسٹوڈیو میں اسی گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب، چلیں گے جن سے ہم معلوم کریں گے کہ توحید ذاتی کیا ہے۔ توحید ذاتی کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے میں چلوں گا ان کا استقبال کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر ہمارے کچھ عزیز اور علمی شخصیات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس اہم گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام ان بزرگان سے بھی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر ہماری اس نشست میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ہمارے یہاں پر مہمانوں سے ملاقات کی اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس عزیز انسان کے پاس، ہمارے عزیز مہمان کے پاس، جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ایک بہرحال فارمیلٹی ہے اور تشریفاتی جملے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس گفتگو کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو ایک اہم موضوع ہے آج کی زندگی کا، کہ اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر عمل بیکار ہے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اس چینل کے اور آپ کے، اور اس طریقے سے حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ان کی خدمت پیش کریں گے۔
فطری اعتبار سے فطرت ہے انسان کی، خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے، کوئی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جس کو خدا کی طلب نہ ہو۔ مسئلہ یہاں پر اٹکتا ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض کروں کہ یہ گفتگو جو توحید کی گفتگو آتی ہے، کس مرحلے حیات میں آتی ہے؟ خدا طلبی کی صورت، خدا طلبی کے بعد کون سا مرحلہ ہے جہاں پر توحید کی گفتگو کی جا سکتی ہے؟
جی، بہت ہی اہم سوال ہے توحید ذاتی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، ضروری ہے کہ توحید کا لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں۔
جی،
توحید وحدہ سے لیا ہے۔
جی،
وحدہ کا مطلب ہوتا ہے، توحید کے لفظ کو وحدہ سے لیا گیا ہے، اور وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا یا ایک بنا دینا۔
جی،
اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں پر موجود ہیں، ایک گروہ آپ نے بنا دیا ہے، کوئی گروپ بنا دیا ہے، تو کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایک بنا دیا ہے، تو لہٰذا اس لفظ کو، اس کام کو توحید سے متصف کیا جائے گا۔
جی،
لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ایک بنانے کے معنی میں نہیں ہے۔
جی،
کیونکہ یقیناً اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے بنانے سے ایک بن جائے۔
سبحان اللہ۔
لہٰذا اللہ کی ذات ایک پہلے سے ہے۔
جی،
اور اس مسئلے میں، یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے جب ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک جاننے کے مطلب میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کو ہم ایک جانیں، تو اس کو بولتے ہیں توحید۔ اب یہ توحید ممکن ہے مختلف صفات سے متصف ہو جائے۔
جی،
ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید ذات سے متصف ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں توحید ذاتی۔ جب کہتے ہیں توحید ذاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ایک ذات ہے۔
جی،
اب اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اس چینل کے اندر، اس پروگرام کے اندر پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید صفاتی، تو اس کا مطلب، اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے۔ اگر ذات کے مسئلے میں ہم کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا ایک ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔
جی،
خدا کی ذات ایک ہے، لیکن صفات کے مسئلے میں یہی مطلب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی ذات ایک ہی ہے۔
سبحان اللہ۔
اور اگر اس سے دوسری چیزوں کو ہم متصف کر دیں جیسے عبادت ہے جیسے افعال ہے تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام پر بیان کیے جائیں
جی.
یہ اصل توحید کے معنی کے حوالے سے. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ توحید کی بحث کا مقام کہاں پر ہے
جی.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں اس بات پر کہ توحید کا مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ اصل وجود خدا کو قبول کر چکے ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کے وجود کا منکر ہو
جی.
کہے کہ کوئی اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں, بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اپنے آپ سے دنیا وجود میں آ گئی. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ اس سے سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں استدلال کے ذریعے سے, جو براہین لے کے آتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کے لیے ثابت کر دیتے ہیں
جی.
کہ نہیں ایک خدا ہونا چاہیے
جی.
چاہے وہ نظم کے اعتبار سے آپ کہیں کہ دنیا میں ایک طریقے کی نظم موجود ہے لہٰذا کوئی ناظم ہونا چاہیے, یا مخلوقات کو دیکھتے ہوئے کہیں خالق ہونا چاہیے, تو لہٰذا آپ ایک وجود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک اللہ ہونا چاہیے
جی.
اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جو اللہ ہے کیا وہ ایک ہے یا وہ کئی ہے.
بہت خوب.
تو یہاں پر توحید کی گفتگو آتی ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے, اور ایک ہے تو کس معنی میں ایک ہے
جی.
تو یہ توحید ذاتی کے حوالے سے
جی. اور جیسا کہ آپ نے توحید ذاتی کو بہترین طریقے سے پیش کیا, اور یہ ہم یہاں پر چلیں گے جو ہمارے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں, میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بھی یہاں پر سوال کریں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں آپ ظاہراً سوال کرنا چاہتے ہیں, ایک آپ کا تعارف اور پھر اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر رضوی ہے اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ موضوع توحید ذاتی سے ہیں تو اکثر ہم کہتے سننے میں آیا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے, ایک کیوں ہے, کیونکہ اکثر جواب یہ آتا ہے کہ خدا اگر دو ہوں گے تو ان میں جگڑا ہوگا, یا چونکہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک معاملہ کر لے, وہ آپس میں جگڑا نہ کرے
جی,
تو کیوں دو نہیں ہو سکتے
جی. جیسا کہ آپ نے سوال جی سنا جی قبلہ,
بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ دو اللہ ہوں, دو الہ ہوں, اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ بھئی لڑائی نہ ہو, کسی ایک خاص کام پہ آپس میں توافق کر لیں, متفق رہیں. اس کے حوالے سے جو دلیل قرآن کے اندر موجود ہے اور جو آیت موجود ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ یعنی ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس دنیا میں فساد ایجاد ہو جاتا. اس کو برہان تمانو یا برہان تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی دو توضیحات, دو وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں. پہلی وضاحت یا پہلی تبیین یا پہلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس دنیا میں اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک کہے گا میں ابھی دن لانا چاہتا ہوں, دوسرا کہے گا نہیں میں ابھی رات لانا چاہ رہا ہوں, تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک ٹائم کے اوپر دن اور رات تو آپس میں نہیں ہو سکتے ہیں, لہٰذا یہاں پر اختلاف و تنازع اور آپس میں مشاجرہ ہو جائے گا, مشکل پیش آ جائے گی, لہٰذا دو خدا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس پہ اعتراض وارد ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ اگر دو خدا ہوں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں, کہیں کہ بھئی ہم ایک ہی چیز کے اوپر, اگر تم کہہ رہے ہو اس ٹائم کے اوپر دن رہے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ دن رہے, اگر تم کہہ رہے ہو کہ رات رہے تو ہم کہیں گے رات رہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں, ایک مقدمتاً دو چیزیں پیش کرنا بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتی
جی.
میں کوشش کروں گا الفاظ کو فلسفی الفاظ سے لے کر عوامی الفاظ تک کے پہنچاؤں. ترجیح بلا مرجح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, شخص کی مثال نہیں دیتے ہیں, ایک ترازو کی مثال دیتے ہیں, اگر ایک ترازو کے دو پلے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہ رکھا ہو تو کیا کوئی پلہ خود بخود نیچے آ سکتا ہے؟
نہیں,
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی بھی اگر ترازو ہے اور اس کا ایک پلہ نیچے آ رہا ہے تو ضروری ہے کوئی نہ کوئی وزن اس کے اوپر رکھا جائے
جی.
تبھی وہ نیچے آئے گا, ورنہ وہ آپس میں ایسے ہی برابر رہیں گے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ رابطہ کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے, یعنی کریٹر اور کریچر کے درمیان ہے, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جو صحیح نظریہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلق کر رہا ہے تو جس چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے موجود تو نہیں ہے. خلق الاشیاء من العدم, اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ویسی موجود نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر انسان خلق کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کو وہ انسان بنائے دے رہا ہے, نہیں نہیں, انسان ایجاد کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بنا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ پہلے سے ہے, اس کو فرشتہ ہونا اس کو دیے دے رہا ہے. میں آپ سے سوال کروں, یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا پھر اس کو گیلا بنایا, یعنی پانی ایجاد کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نمک بنایا پھر اس کو کھٹاس یا اس کے اندر نمکین پن دیا, یعنی نمک ایجاد کیا, نمک خلق کیا؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, شروعات سے اس نے پانی خلق کیا ہے, اس کے اندر پانی کا گیلا پن جو صفت ہے اس کو الگ سے نہیں رکھا ہے. لہٰذا جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ شروع سے وہی مخلوق خلق ہوتی ہے, انسان وہی انسان خلق ہوتا ہے, جانور وہی جانور خلق ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ویسے ہی خلق ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں رابطہ ربط. یعنی وہ وجود جو خلق ہونے جا رہا ہے, وہ موجود, وہ عین ربط ہے, یعنی وہ الگ سے کوئی چیز پہلے سے نہیں تھا کہ اس کو بعد میں آ کے وجود عطا کیا جائے, نہیں, بلکہ عین وجود وہی وجود. البتہ یہاں پہ کچھ توضیحات ہیں لیکن میں الفاظ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے توضیحات کی ضرورت پڑے گی, لہٰذا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خالق کون ہے, مخلوق کون ہے, عطا کس چیز کی جا رہی ہے
جی,
اور وہ فعل عطا کیا ہے, یہ چار چیزیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو مقدمے جو آکسن نے پیش کر دیا ہم نے, کہ وہ چیز جو خلق کی جا رہی ہے وہ عین خلق ہے, یعنی جو جس کو خلق کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی, اور دوسری چیز کیا تھی, ترجیح بلا مرجح, کہ ترازو کے دو پلے خود بخود نیچے نہیں جاتے ہیں
جی.
اب نتیجہ نکلتا ہے آپ کے جواب کا کہ اگر ایک اللہ, اگر ہم فرض کر رہے ہیں دو خدا اس دنیا میں موجود ہوں, اب اگر ایک اللہ ایک کسی چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے تو جب وہ خلق کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز تو پہلے سے نہیں تھی
جی,
کہ جس کے اوپر دونوں کہیں کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں گے, نہیں, یہی خلق کرنے جا رہا ہے, تو لہٰذا وہ چیز پہلے سے وہاں موجود نہیں تھی. تو اب یہ جو خلق کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ انسان خلق کرنا ہے, اب یہ پہلا خدا خلق کرنے کے لیے انسان کو آگے بڑھ رہا ہے, تو اب یہاں پر کیونکہ پہلے سے کوئی چیز تو ہے نہیں جس پہ آپ آ کر کہیں کہ ہم نے متفق ہو گئے ہیں اس کے اوپر, نہیں, جب یہ خلق کرے گا تب انسان وجود میں آئے گا
جی.
اب سوال یہاں پر یہ کہ خلق کیسے کرے گا جب ترجیح بلا مرجح محال ہے, اب دو خدا کو ہم نے فرض کر لیا ہے
جی,
ان دونوں میں سے کون آگے بڑھے گا
جی. اور یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا اور بہترین اشارہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہیں پہ ہم بات کو روکتے ہوئے ایک بریک لے لیں. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر جاری ہے مگر ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید ذاتی کے حوالے سے, اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں. جو سوال ہمارے یہاں پر حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تھا رضوی صاحب نے, ہم اس سوال کو جواب کے لیے چلتے ہیں مولانا خدمت میں, اور بہترین طریقے سے اس کا جواب تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. قبلہ جو آپ نے سوال کا جواب شروع کیا تھا, اور چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہم بریک پہ چلے گئے, اس سوال کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بالکل اس طریقے سے پیش کر دیں کہ ہمارے ناظرین آج اس سوال کے جواب کو پالیں.
جی, مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی جب الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بہت سے مقدمات درکار ہوتے ہیں
جی,
کہ جو چھوٹے سے پروگرام میں سب مقدمات پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں, لہٰذا کبھی گفتگو تھوڑی سی,
اور چونکہ موضوع بھی ایک ٹف ہے تو لہٰذا اتنی آسانی سے بیان,
لہٰذا ہم لوگ گفتگو جو یہاں پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جا کر ان سب ٹاپکس کے اوپر اور جا کے مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ ان کے لیے باتیں اور واضح ہو جائیں. خلاصے کے طور پہ آ کر ہم اس بات کو بیان کر دیں کہ جو دلیل توحید ذاتی پہ دی جاتی ہے, مختلف دلیلیں ہیں, ان میں سے ایک دلیل کا نام ہے دلیل تمانو
جی.
تمانو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا, اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا
جی.
اس کی ایک تفسیر, اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کا جھگڑا اس بات پر ہوگا کیا کرا جائے اس کام کو یا نہ کیا جائے
جی.
یا کیسے کیا جائے. دوسرا اس کی دوسری وضاحت یہ ہے, دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ نہیں, ان کا اصل جو ان کی خلقت ہے یعنی وہ جو تخلیق کرنے والے ہیں موجودات کی, مخلوقات کی, اس کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا کہ پہلے کون کرے. اور کیونکہ ترجیح بلا مرجح محال ہے, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی لیول میں ہیں, تو آگے پہلے کون بڑھے یہ ممکن نہیں ہے طے جی. کرنا, اس لیے دو خدا کا ہونا ہی ممکن نہیں
جی.
اور بھی دلیلیں ہیں, بہرحال اگر ہمارے ناظرین جا کر مراجعہ کریں گے کتب کی طرف, اور الحمدللہ اس وقت تمام زبانوں میں یہ کتب موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ پوری توضیحات یہ وضاحتیں موجود ہیں, اور ان کو اگر پڑھیں جا کر تو ان کے لیے یہ بات اور واضح ہو جائے گی.
اور جی یقیناً جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور یہ چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم توحید کو یہ کہیں کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں اور سمجھوتا کر لیں, خود سمجھوتا بھی ایک طریقے کا احتیاج ہے, اور خدا کی صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد, اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, تو یقیناً یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ انسان محتاج بن جائے اور ذات محتاج ہو جائے, اور ذات خداوندی کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ سوال کا آپ نے جواب دیا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ جب گفتگو ہو چکی ہے ہماری مفہوم توحید کے اعتبار سے, اور توحید کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا توحید کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے اقسام اور اس کے مراتب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں.
جی جیسا کہ میں نے پہلے اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ توحید کو ہم اس کے کئی مراتب ہیں اور کئی اقسام ہیں, الگ الگ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. توحید کی عام طور سے چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بہت ہی رائج ہیں قسمیں. ایک توحید ذات ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے
جی,
یعنی احد ہے. اب آپ لوگ اگر نہج البلاغہ کی طرف مراجعہ کریں, ہمارے ناظرین اگر نہج البلاغہ کی طرف دیکھیں, تو مولانا نے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ توحید ذات اور اس کے اندر جو احدیت کا مقام ہے وہ کیسا مقام ہے, کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن بلا عدد, یعنی وہ واحد ہے کہ جس کے اندر عدد نہیں پایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایک, تو اس کے آگے دو تین چار پانچ ہوتا ہے
جی,
لیکن ایک مرتبہ آپ فرض کریے یہ ایک ایسا ایک ہو کہ جس کے بعد کوئی دو نہ ہو.
سبحان اللہ.
فرض کیجئے یہ پورا کا پورا یونیورس جو ہے یہ بس یہی یونیورس ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو
جی,
یا پوری دنیا جو ہے اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا اور نہ ہو
جی.
تو جب آپ سے کہا جائے گا ایک دنیا, تو آپ کے ذہن میں ایک عدد والا ایک نہیں آئے گا, نیومیرک نہیں رہے گا
جی,
بلکہ آپ کہیں گے جب ایک ہی خالی دنیا ہے تو اس کے لیے دو کوئی ہے ہی نہیں
جی.
تو پورا کا پورا یہ ایک جو ہوگا اس کو بولیں گے احد
جی.
اللہ تعالیٰ کی ذات, البتہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو جائے مفہوم سے
جی,
ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرنے کے لیے یہی تصور جو ہے کرنا پڑے گا ہمیں, کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے دو ممکن نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی علت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے
جی.
جب لامحدود ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کسی بھی جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اب سوچئے جہاں تک کہ یہ ایک جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو دو کا تصور کیسے کریں گے ہم؟
بے شک.
تو یہ توحید ذات کا ایک توحید ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. اس کے علاوہ توحید افعالی ہے. توحید افعالی کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فعل ہیں, جتنے بھی کام ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں, وہ تمام کے تمام کام جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں, وہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں.
بے شک. اور جو آپ نے توحید کے مراتب کے حوالے سے یہاں پر آپ نے اشارہ کیا, اور چاہے ذات کی ہو یا افعال کی ہو, اور اب یہ چونکہ وقت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین میں سے بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں جی, اپنا تعارف اور جو آپ سوال مولانا سے کرنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حیدر حکیم ہے, اور آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن میں خداوند بزرگ کو ہمیشہ مہربان کریم پایا جاتا ہے, مگر اسی قرآن میں بعض جگہوں پہ خداوند متعال یہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کی بخشش کے دائرے میں اگر آپ بخشش مانگے تو ہر چیز, ہر گناہ کی بخشش مل جائے گی ماں سوائے شرک کی. تو شرک میں ایسا کیا ہے, اس گناہ میں ایسا کیا ہے کہ مطلب یہ بخشش کے اس دائرے سے باہر آ جاتا ہے؟
جی ہاں, جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال کی, یہ واقعاً جہاں پہ پروردگار عالم نے ہر جگہ پہ اپنی رحمانیت کا ذکر کیا, لیکن اگر کوئی بندہ مشرک ہو جائے تو اس مشرک کی معافی نہیں, باقی کوئی بھی گناہ وہ اللہ معاف کر سکتا ہے, تو کیا یہ شرک میں جانے کے بعد کیا اللہ کی رحمانیت ختم ہو جاتی ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے حوالے سے کسی کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہو بشرطے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہرحال بہت اچھا بنا کے پیش کیا آپ نے کہ خدا کی رحمانیت ایک طرف ہے اور عدم غفران شرک ایک طرف ہے. تو دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم ایک اگر چھوٹی سی مثال لے لیں, سامنے کی بات لے لیں, آپ کسی کمپنی والے کے پاس جائیے اور اس سے یہ کہیے کہ ہمیں 5 روپے کی ضرورت ہے, ہمیں 5 روپے دے دیجیے, تو وہ آپ کو فوراً 5 روپے نکال کے دے دے گا. مخصوصاً اگر آپ اس کی تعریف کر دیں کہ بھائی آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے اور مثال کے طور پہ یہاں پہ مینجمنٹ بہت اچھا ہے, یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ایک دم سے آپ فرض کریے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے ہیں, لیکن میں آپ کو کمپنی کا سی او مانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو کمپنی کا مالک مانتا ہی نہیں ہوں.
جی
جو خود مالک ہے اسی سے جا کے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی پوزیشن کو اس کی مالکیت کا انکار کر دے رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں ہی نہیں.
جی
مثال کے طور پہ اگر اس نے پوری کمپنی خود ہی بنائی ہے, آپ کہیں آپ نے تھوڑی نہ بنائی ہے کمپنی, یہ کمپنی آپ نے اگر بنائی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے 5 روپے دے دیجیے. یا اسی طریقے سے آپ کہیے کہ یہ جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں, تدبیر کر رہے ہیں, مدبر ہیں آپ, یہ آپ کی تدبیر میں کوئی کمال نہیں چھپا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجیے. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسا کام کرے گا کہ ہم اس کمپنی میں جا کر, اسی کمپنی میں جہاں پر وہ بہترین تدبیر دکھا رہا ہے, اسی کمپنی میں جس کو اس نے خود بنایا ہے, اسی کمپنی جس کا وہ خود مالک ہے,
جی
آپ اس سے کہیں جا کر کہ میں آپ کی یہ 3 صفتوں کو نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجئے, تو کیا وہ دے گا؟ جب ہم جیسے عام انسان اس کام میں آ کر ایسا نہیں کریں گے, تو لہٰذا خداوند کے حوالے سے بھی یہی بات صدق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مدبر ہے یعنی رب ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے یعنی جو جس کی پرستش, جس کی عبادت کرنا سزاوار ہے. اب اگر اس کا مجموعہ ہے توحید, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ذات مانیے, کیونکہ ایک ذات ہے اور سب کچھ وہیں سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو رہا ہے, سب چیزوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے, سب چیزوں کو خلق اس نے کیا ہے, تو اب جب سب چیزوں کی جو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں, اس کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے توحید, آپ اسی کو اگر انکار کر دیں اور پھر کہیں مجھے معاف کر دو, تو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کر دے گا؟ کیونکہ ہر جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہم سامنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقام کا انکار کرے دے رہے ہیں, ہم اس کی الوہیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اس کی ربوبیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اور پھر آگے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس چیز کے لیے بخش دو, تو ظاہر سی بات وہ نہیں بخشے گا. لیکن دوسرے گناہوں میں ممکن ایسا نہ ہو, وہ گناہ کہ مثال کے طور پہ کبھی اس نے کوئی احکام میں سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے, کبھی نماز قضا ہو گئی ہے بھولے سے, کبھی روزہ چھوٹ گیا ہے بھولے سے, اب یہاں پہ آ کے ایک مرتبہ انسان معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کر دو, تو یہاں پر اس کے مقام کا انکار تھوڑی نہیں کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا مقام نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دے, نہیں ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں, میں تیرا مقام مانتا ہوں, تو میرا معبود ہے, تیری عبادت ہی کرنا چاہیے تھی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے,
جی
تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ فلسفہ, یہ فلسفی اس چیز کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے.
جی
کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام یعنی اصلی ترین مقام جو اللہ کا ہے اس کا انکار کر دے رہے ہیں آپ, لیکن دوسرے گناہوں کے اندر ایسا نہیں. لہٰذا وہ گناہ کے جو جن کا رجوع جن کی پلٹ اس چیز کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیں, تو وہ گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے.
بے شک, اور آپ نے جو جواب دیا اور یہاں سے کہ ورنہ دنیا میں عطا کرنے کے لیے تو اللہ جب موسیٰ کو دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے، لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ دنیاوی رزق ہم ہر طریقے سے دیں گے چونکہ خالق ہے، لیکن آخرت میں مشرکین کو مغفرت نہیں دیں گے. اور بہترین جواب دیا اور آپ نے. اور یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آج کی نشست ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے بہترین سوالوں سے ہمیں، ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آراستہ کیا اور ان کو ان جوابات مہیا کرائے. ہم آپ کے تمام بزرگان کے شکر گزار ہیں. قرآن کریم نے ہر چیز کو پیش کیا اور ہر چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا. ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی. آخرت میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں عمل کر لے تاکہ آخرت کی شرمندگی سے بچ جائے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں، اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاز الغاز الغاز، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، یا ارحم الراحمین، به حق محمد و آله الطاهرین. Thank you.